بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عام طور پر ہم کوئی خاص عنوان پہ جب بات شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ مزید باتوں کا وقت بچتا نہیں ہے، تو اس لیے خیال یہ ہے کہ چند باتیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تو پہلے ان باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وقت بچے گا تو پھر انشاءاللہ اور کچھ بات کر لیں گے. آج صبح کی تعلیم میں بھی جو بات آئی تھی الحمدللہ وہ بہت اہم تھی، حالانکہ ہم ایک ترتیب ہی سے چل رہے ہیں کہ پچھلے مجلس تک ہم نے گزشتہ مجلس تک جہاں پڑھا تھا اور وہیں سے آگے پڑھنا شروع کیا، لیکن الحمدللہ وہ ضرورت کے لحاظ سے دیکھیں، ہمارے حالات کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس وہ اسی ترتیب سے چل رہا ہے جیسی ہماری ضرورت ہے. کہ صبح کا جو عنوان تھا جو نہیں ہے ان کے لحاظ سے بس ایک مختصر یاد دہانی کے طور پر بد نگاہی کے بارے میں، کہ انسان کی نگاہ جب غلط استعمال ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک گناہ ہو گیا اور بس معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ اس کی کچھ ظلمتیں ہوتی ہیں، اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں جو باقی رہتے ہیں. اور حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النظر سہم من سہام ابلیس، اور روایتوں میں بعض روایتوں میں مسموم، کہ انسان جب غلط اور ناجائز نظر ڈالتا ہے تو وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تیر، وہ بھی زہر والا تیر جب کسی کو لگ جائے تو تیر عام ہوتا اور اس کو نکال لیتے تو زخم باقی رہے گا، اس میں کچھ تکلیف رہے گی، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب اس میں زہر لگا ہوا ہے تو اس کے جسم کے اندر اس کے اثرات چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح جب انسان بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان نے توبہ بھی کر لی، استغفار بھی کر لیا، لیکن وہ اثرات اندر ہیں، وہ دماغ میں ایک شکل اور نقشے کی شکل میں آ جاتے ہیں. اب نماز پڑھ رہا ہے، وہ اثرات وہاں بھی کام کر رہے ہیں، تلاوت کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، وہ اثرات اس وقت بھی آ جاتے ہیں. تو یہ انسان کے ساتھ گویا کہ مسلط رہتے ہیں انسان پر، اور ایک وقت لگتا ہے اس کو صاف ہونے میں، وہ بھی یہ کہ انسان اتنا وقت دے، اتنا استغفار وغیرہ کرے اور اس گناہ سے بچا رہے تو پھر صاف ہونے کا وقت ملتا ہے، ورنہ تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیاہ نقطہ پڑا، دوسرا گناہ ہوا، دوسرا سیاہ نقطہ پڑا، اور قلب پر بھی اس کا اثر پڑا، پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ پورا قلب جو ہے وہ ظلمت سے گر جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے، یہ تو ایک گناہ کی بات ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے، بہرحال تو یہ ہوتا یہ ہے کہ قلب پر ایسی ظلمت اور سیاہی چھا جاتی ہے کہ قرآن کریم نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ وہی ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین میں، کہ ان کے دلوں پر میل آ چکا ہے، زنگ لگ چکا ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں. تو اس لیے اس کا بہت زیادہ، ایک تو یہ کہ گناہوں سے بچنے کا جو اہتمام ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بد نگاہی وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے گناہ کو انسان توبہ استغفار کے ذریعے سے صاف بھی کرے، وہ اثرات تو جو ذہن میں بیٹھ گئے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، کبھی چند دنوں کے بعد بھی، کبھی چند مہینوں کے بعد بھی اس کے اثرات کبھی پھر ابھرتے ہیں. تو اس لیے ایک تو ہے کہ گناہ ہوا توبہ کی، لیکن ایک ہے اس کے اثرات، اس کو زائل کرنا وہ ایک طویل وقت چاہتا ہے، اور اس کی جو ظلمت، اس کے جو اثرات ہیں، اس کو دور ہونے میں دیر لگتی ہے. یہ تو خیر صبح کی تعلیم میں یہ باتیں آئی تھیں، اس کے علاوہ ایک دو حدیثوں کا یہ تذکرہ نہیں ہوا تھا، لیکن صبح کی تعلیم میں یہ بات آئی تھی اور اس میں اس کا علاج وغیرہ بتایا تھا. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بہت سے ایسے مکتوبات آتے تھے اور لوگ یہ شکایت کرتے تھے کہ حضرت بد نگاہی ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے, بچ نہیں سکتے. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آنکھوں کے سامنے دو کواڑ دیے ہوئے ہیں, کواڑ کہتے ہیں دروازوں کو, اوپر نیچے ہر آنکھ کے دو آنکھیں ہیں, دونوں آنکھوں کے سامنے دو دروازے ہیں, اس کو بند کر دو بس ختم ہو گئی بات. ظاہر ہے کہنے کے لحاظ سے تو آسان ہے, لیکن عمل کے لحاظ سے اسی کی ضرورت ہوگی جس کا صبح ذکر آیا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے دعا, اور دوسری چیز ہے اس کے لیے کہ انسان اپنی ہمت سے کام لے, دیکھے کتنا میں کر سکتا ہوں, ہمت سے آگے بڑھے اور کوشش کرے. کوشش اور دعا یہ دو چیزیں ہوں. اور ہمارے حالات میں یہ بھی بسا اوقات مشکل ہوتا ہے, جو علاج صبح بتایا گیا تھا کہ انسان پوری طرح اچھا, جیسے ڈاکٹر رحیع صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ سامنے کوئی بھی آتا تھا علاج کے لیے تو ان کو یہی نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے, بس نیچے نظر کی اور بس رکھ دیکھ لیا اور علاج بتا دیا. ہر شخص کے بس کی بات تو نہیں, وہ تو بڑے اونچے آدمی تھے. بہرحال ہم سے بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں اس معاملے میں, تو ہمیں دعا کی بھی ضرورت ہے, ہمت کی بھی ضرورت ہے. کوشش انسان کرتا رہے اور کوتاہی ہوتی ہے اس کے ساتھ توبہ استغفار کی ضرورت ہے. یہ اس لیے کہ انسان جب اپنی جب غلطی کا احساس ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, غلطی کا احساس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ابھی انسان کے پاس دروازہ کھلا ہے کہ یہ توبہ کرے گا, استغفار کرے گا, اور یہی توبہ استغفار اس کا شکریہ ہے کہ یا اللہ تو نے میرے دل میں یہ احساس ڈالا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, قرآن کریم میں نفس اللوامہ, یہ نفس جو انسان کو غلطی پر ملامت کرتا ہے, کوئی غلطی ہوگی نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ جو ملامت جو کرتا ہے اور انسان کو کوستا رہتا ہے, نہیں تم نے غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, اور انسان کبھی اس کو نظر انداز کر دیتا, ہاں ٹھیک ہے اب ہو گیا اب کیا کریں. اگر اس پر توبہ استغفار نہیں کی تو گویا کہ اس ملامت کی جو نفس لوامہ ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے, کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ اس نعمت کی اگر قدر نہیں کی, توبہ استغفار نہیں کیا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شاید بہت سو کو واسطہ پڑا بھی ہو اس سے کہ ایک گناہ کیا اور اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی کہ کوئی بڑا گناہ کیا ہے, تو آئندہ پھر اس گناہ کا پھر راستہ کھلتا ہے اور اتنا بھاری بھی نہیں معلوم ہوتا, اور اس کے بعد پھر اور ہلکا معلوم ہوتا ہے, پھر آخر میں ایک وقت آتا ہے اب گناہ گناہ ہی نہیں لگتا. حالانکہ یہی شخص دوسرا کوئی گناہ کرے گا تو محسوس ہوگا نہیں بہت بڑا گناہ کیا, شرعی لحاظ سے یہ اور وہ دونوں برابر کے ہیں, لیکن اس کا احساس وہ احساس ختم ہو گیا. اور اس کی وجہ ہے, اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہمیں چونکہ اتنا واسطہ پڑتا ہے برے ماحول سے, اس کا ایک سواں حصہ بھی, ایک فیصد بھی اگر ہمارے اکابر کے ساتھ کبھی اس کا واسطہ پڑتا, وہ اس کو برداشت نہ کر سکتے. حیات انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذہانت جو حافظہ جو دیا ہوا تھا, وہ ان کے تقوی کو بھی اس میں بڑا دخل تھا, کتابوں کے ادب کا بھی بڑا دخل تھا, خیر اللہ تعالیٰ کی عطا بھی تھی. ان کے کسی استاد کی اہلیہ ان کے گھر پڑتی ہے, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تو شادی ہوئی ہی تھی, خاندان والوں نے ذرا زور دیا, بلکہ مدرسے والوں نے اہل دیوبند نے ان پر زور دیا, اس لیے کہ ان کا تو ارادہ وہاں جم کر کام کرنے کا تھا نہیں, ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے, ہجرت کر کے مجھے تو مدینہ جانا ہے, مدینہ سے ہی دل اٹکا ہوا تھا کہ وہیں جانا ہے اور وہاں رہنا ہے. دیوبند والوں کو ضرورت تھی ان کی, ظاہر ہے ایسی شخصیت ان کی ضرورت تھی. تو اب ان کا یہ تھا کہ ہاں میں کچھ عرصے کے لیے پڑھا لیتا ہوں, لیکن اچھا بس آگے تو مجھے جانا ہی ہے, تو بس کب چلے جائیں گے کب چلے جائیں گے, تو مشورہ ہوا کہ ان کی شادی کرا دینی چاہیے. تقریباً 44-45 سال کی عمر تھی اس وقت ان کی شادی ہوئی, تیار ہو گئے. اس کے بعد بھی ارادہ یہ تھا کہ اچھا پھر بھی جانا تو ہے, لیکن خیر مدرسے کی ضروریات, دینی خدمات, یہ سب تقاضے اور اکابر کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری اور امانت, ان چیزوں کی وجہ سے وہ ٹھہر گئے. لیکن وہی مدرسہ اور کتابیں, مدرسہ اور کتابیں, گھر چلے جاتے تھے کچھ وقت کے لیے چلے جاتے تھے, گھر تشریف لے گئے تو ان کے اساتذہ میں سے کسی کی اہلیہ وہاں گھر پر تھی, اچانک نظر پڑ گئی, پریشان ہو گئے کہ کتنے سالوں کے بعد غیر محرم عورت پر نظر پڑی ہے. یہ حالانکہ ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں اور کون استادوں میں سے کسی کی اہلیہ بڑی عمر کی, ہمارے لحاظ سے تو کوئی بڑی چیز سمجھی نہیں, غلطی سے نظر پڑی, ہمارے لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، لیکن ان حضرات کو اس کی کتنی اہمیت تھی کہ کتنا اس پر افسوس کا اظہار فرمایا کہ اچھا ہے میری نظر پڑ گئی۔ تو یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب کسی گناہ کا احساس دیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، دیکھو یہ نفس لوامہ کی میں قسم کھاتا ہوں، نفس لوامہ یہ ملامت انسان کو جو کسی غلطی غلط ہو جانے پر غلطی پر انسان کو تنبیہ کرتا ہے کہ نہیں تم نے غلط کیا غلط کیا، اور اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ انسان اس پر توبہ استغفار کرے اور اس گناہ کو معاف کرائے اور اس پر ندامت کا اظہار کرے، اگر وہ نہیں ہے تو گویا کہ ناقدری کی، پھر اس کے بعد وہ گناہ جب ہوتا چلا جاتا ہے تو احساس وہ ملامت والی چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے وہ چیز ختم ہو گئی تو پھر تو اس کا مطلب ہے توبہ استغفار کا راستہ ہی ایک حد تک بند ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے کہ اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں گناہ کا احساس ہے تو اس کی قدر کی جائے، اس سے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کا ہونا یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات، چونکہ جسے میں بتایا تھا کہ کوئی خاص ایک عنوان پہ بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بس مختلف باتیں، ایک تو صبح کی تعلیم کے متعلق چند باتیں تھیں، دوسری بات یہ ہے چونکہ کبھی کبھی یہ غلط فہمیاں عام ہوتی ہیں، ہمارا جو ماحول ہے جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس مناسبت سے محرم کا مہینہ گزرا، اور ہمارے بھی بعض ہمارے سمجھے جانے والے حضرات بھی ایسی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ کے خلاف کوئی بد کلامی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ صحابی جن سے کوئی غلطی ہوئی، غلطی قرآن کریم نے بتا دیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کے بارے میں بھی منع کر دیا گیا کہ ان کے بارے میں بد کلامی نہ کی جائے۔ واقعہ مشہور ہے، واقعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی منافقین کی طرف سے، اس کا اقدام ہوا تھا اور پھیلایا گیا، بیچارے بعض سیدھے سادھے لوگ تھے، چند صحابہ دو تین تھے جو سیدھے سادھے تھے، انہوں نے اتنی بات پھیلی ہوئی ہے تو اس میں کچھ صداقت ہوگی، کوئی سچائی ہوگی، تو وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ جب باتوں میں آ گئے تو وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خرچ کیا کرتے تھے، اور ظاہر رشتہ داری بھی تھی، خرچ بھی کیا کرتے تھے، اور مہاجرین میں سے بھی تھے، مصطح رضی اللہ عنہ فقرا میں سے بھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے، وہ باتوں میں آ گئے، سب کی باتوں میں آ گئے۔ اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی ان پر خرچ کر رہے ہیں۔ جب تک قرآن کریم کی آیت نازل نہیں ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت ثابت نہیں ہو گئی قرآن کریم میں، تب تک وہ خرچ کرتے رہے۔ ایک والد ہونے کے لحاظ سے ہم سوچیں کہ بیٹی پر تہمت لگائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر تہمت لگائی ہے، اور پھر بھی ہم ان کو خرچ دے رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، وہاں تو جو تھا بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ تھا، ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ جب کوئی بات واضح فرما دیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ جب قرآن کریم میں یہ ثابت ہو گیا، قرآن نے آیت نازل فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر فرما دی کہ ان کا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں، اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہی بات ہے تو اب آئندہ مصطح پہ میں خرچ نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے صرف میری بیٹی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر تہمت لگائی ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، اسے میں خرچ نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر تو ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ حق تھا، حالانکہ دینا ویسے بھی لازم نہیں تھا، خرچ کرنا ویسے بھی کوئی فرض اور واجب نہیں تھا، وہ تو ویسے ہی ایک تبرع، ایک نفل احسان کے طور پر کر رہے تھے۔ قرآن کریم نے آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم تو بڑی فضیلت والے ہو، اولو الفضل، تم وسعت والے ہو، اللہ نے دنیا کی وسعت دی ہے اور دینی لحاظ سے بھی فضیلت دی ہے، جب یہی بات ہے تو آپ لوگوں، آپ کے جیسے لوگوں کو اس طرح قسم نہیں کھانی چاہیے کہ نیک کام میں، نیک راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ صحابی جن سے غلطی ہو گئی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ غلطی کی ہے، پھر بھی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں تنقید کریں، ان کی برائی کریں۔ تو پھر جس صحابی کی کوئی برائی قرآن سے ثابت نہیں ہوتی، किसी सही हदीस से साबित नहीं होती, क्या हम उनकी कोई बुराई कर सकते हैं? ये बड़ी अजीब बात है। वो हजरत जो है मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, क्या कोई एक कुरान की आयत उनके खिलाफ पेश कर सकते हैं? क्या कोई सही हदीस कोई उनके खिलाफ पेश कर? तारीख़ी वाक़ियात हैं जो भी हैं और उस पर उलमा ने तफसीलात लिख दी हैं, किताबें लिखी हुई हैं, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु तारीख़ हक़ाइक़ वगैरह बहुत कुछ किताबें लिखी हुई हैं। लेकिन बात यह है कि वो सहाबी, यानी उसूली बात यह है कि वो सहाबी जिनकी गलती साबित हो चुकी है उन पर भी अल्लाह फरमाते हैं वलियाफ़ू वलियस्फ़हू, तो जिनकी गलती साबित ही नहीं है क्या उनके बारे में हमें कोई हक़ बनता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी ये गलत फहमी फैलते फैलते यहाँ तक कि हमारे लोगों के जहन में भी आता है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, अपने बेटे को यजीद को खिलाफत पर क्यों रख दिया, ये क्यों हो गया, ये अगर बिलफर्ज़ हम मान लें कि वाकई उन्होंने गलत की, अगर बिलफर्ज़ हम मान लें कि उनसे गलती की, तो फ़र्जी तौर पर मैं बता रहा हूँ वरना तो वाकई की तफसीलात हैं। जिस वक्त हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद को आगे बढ़ाया था उस वक्त के हालात का तकाज़ा किया था और उस वक्त यजीद की हालत क्या थी, वो एक मुस्तकिल तारीखी उसमें बहस है, उसकी तफसीलात हैं। लेकिन बहरहाल अगर बिलफर्ज़ कोई गलती साबित हो, कोई साबित नहीं कर सकता सही हदीस से, अगर साबित हो जाए तब भी कुरान कहता है वलियाफ़ू वलियस्फ़हू, उनके बारे में अल्लाह ताला रजामंदी का फैसला कर चुके हैं। जो गलती हो गई अगर किसी से हुई है, किसी सहाबी से हुई है जिसका सबूत मिल जाता है, उन पर भी वलियाफ़ू वलियस्फ़हू। तो इसका मतलब ये कि हमें कोई हक नहीं है कि अब हम किसी सहाबी के बारे में कोई ऐसी बात करें कि उनसे ये गलती हुई है, ये हुआ, ये हुआ। हाँ, एक वाक़े के तौर पर हम बयान कर सकते हैं किसी का फलाना से गलती हो गई, उन पर हज जारी हो गई, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन उससे ज़ायद किसी के बारे में बदगुमानी करना या किसी के बारे में बदजुबानी करना, इसकी हमें इजाज़त नहीं, शरीयत में उसकी इजाज़त नहीं है। ये तो उलमा का इत्तेफाक या मुहद्दिसीन का इजमा है कि सहाबा जब सहाबी का नाम आ जाता है, अच्छा इनकी इस पर कदम तहकीक करने की ज़रूरत ही नहीं कि इसमें कोई गलती का एहतमाल होगा, ये तो सच्चे ही सच्चे हैं सहाबा तो कुल्लुहुम अदूल। ये चूँकि मुहर्रम में इस तरह की बातें ज़्यादा फैलती हैं और बाज़ हमारे लोग भी इन बातों में आ जाते हैं और अहले बैत की मोहब्बत में ज़रा ज़्यादा ही मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर बदकलामी करने लग जाते हैं, इससे ईमान का ख़तरा है, इससे ईमान का ख़तरा है। और सहाबा पर कलाम करना ये ईमान पर एक गोया कि इंसान अपने ईमान को ख़तरे में डाल रहा है, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बहरहाल उसूली बात मैंने बता दी कि अगर बिलफर्ज़ साबित होता तब भी हमें हक़ नहीं है, जैसे कि कुरान से साबित है। तीसरी बात ये कि हम जो इन मजालिस में तज़किरा करते रहते हैं कि अपने हमें ज़ाहिरी आमाल की भी इस्लाह करनी है और क़ल्ब की भी इस्लाह की फ़िक्र करनी है, और क़ल्ब की इस्लाह का तरीक़ा असल यही है, ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह का असल तरीक़ा यही होता है कि इंसान अपने बारे में ये देखता रहे कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। सबसे अहम चीज़ यही होती है कि इंसान अपने बारे में ये देखता रहे और तलाश करता रहे कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। और कभी ऐसा भी होता है कि माहौल के असर से इंसान में बहुत नेकी का जज्बा, गुनाहों से दूरी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं और ख़ासतौर पर रमज़ान के महीने में तो हर एक महसूस करता है, मसाजिद से ताल्लुक़ बढ़ जाता है, रमज़ान के एक अपनी एक बरकत होती हैं, फिर माहौल मिलता है, उसके अपने एक असरात होते हैं। तो कभी कभी इंसान ज़रा मुतमईन हो जाता है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ मेरी हालत अच्छी हो गई है, काबिल शुक्र तो है लेकिन काबिल इत्मीनान नहीं है। शुक्र अलग चीज़ है, इत्मीनान अलग चीज़ है। कभी ऐसा होता है कि इंसान के अंदर कोई बुराई, कोई रजीला ऐसा होता है जो दबा हुआ रहता है, इसलिए कि उसको अभी तक उभरने का मौका नहीं मिला, इसलिए नहीं कि इस्लाह हो गई है, इसलिए कि अभी उसको उभरने का मौका नहीं मिला। जब मौका आता है तब नज़र आता है कि अच्छा ये क्या शख्स है और अंदर क्या दबा हुआ था। बर्तन है, इसको कहते हैं कुल्लु इनाइन बिल्लज़ी फीही युरश्शिहु, बर्तन है और प्याला है जो शीशे का ना हो, अंदर नज़र ना आए कि क्या है, मैंने इस तरह उठाया हुआ है, सामने वालों को नज़र नहीं आएगा कि उसमें क्या है, समझे कि हाँ ठीक है बिल्कुल उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, ज़रा सा उसमें हरकत होगी तब उसमें से अगर कोई चीज़ गिरेगी तब पता चलेगा कि अंदर से निकलने वाली चीज़ है, जब हरकत आती है तब पता चलता है कि अंदर से क्या निकल रहा है और अंदर क्या था। इसी तरह इंसान को जब हर मौके पर इंसान के रज़ाइल सामने नहीं आ जाते, जब कोई वक्त आता है, कोई मौका आता है, उस वक्त अच्छा नज़र आता है कि हाँ अच्छा ये तो अंदर से तो ये निकल रहा है, गुस्सा आया तो अच्छा गालियाँ भी निकल रही हैं, اچھا کوئی موقع آیا تو اچھا یہ بھی ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موقعوں سے انسان خود اپنے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ اچھا میرے اندر یہ چیز ہے. ان موقعوں سے انسان اپنی اصلاح کا کام لے, یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے وہ تو میرا حق بنتا تھا کہ اس موقع پر مجھے یہ کرنا چاہیے تھا یہ کر نہیں. ایسے موقع سے انسان اس لیے کہ یہ چیز ہر ایک کے سامنے نہیں آتی, لیکن انسان خود تو اپنے حالت کو جانتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. تو اپنی حالت پر غور کرنا اور اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا, یہ انسان کے لیے اگر انسان اس کے لیے اس کا ارادہ کر لے تو انسان کے لیے زیادہ آسان ہے. کسی اور کے لیے اس کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن وہ کبھی کبھی اس کے بس ظاہری حالات سے بعض چیزیں سامنے ہوتی ہیں. کبھی شک آتا ہے کہ اچھا شاید یہ میرے کبر کی علامت ہے, شاید نہ ہو, تو اس کو انسان معلوم کر لے. لیکن بہرحال ان چیزوں سے انسان فائدہ اٹھائے بجائے اس کے کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ اپنی حالت انسان کے قابو سے نکل جائے. حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے, اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الرجل لا يعمل بعمل اہل الجنہ. حدیث مشہور ہے کہ ہم عام طور سے اس کو تقدیر کے بیان میں پڑھتے ہیں, لیکن یہ اس موضوع سے بھی متعلق ہے کہ کوئی شخص جنتیوں والے اعمال کرتا ہے اور جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ابھی روح نکلی اور جنت میں گیا. حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع. پھر کیا ہوتا ہے, اچانک سے حالت بدلی, دوزخیوں والے اعمال کے انتقال ہوا اور دوزخ میں چلا گیا. ابلیس کا واقعہ مشہور ہے. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں, انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں, شاز و نادر ہی ایسے واقعات وجود میں آتے ہیں. اور وہاں پر بھی شرح نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اچھا بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا تھا کہ دوزخ میں جائے. اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے جو بعد میں ظاہر ہوتی ہے. اندر اعمال کر رہا تھا, عبادتیں کر رہا تھا, لیکن صرف کبر یا ریا کی وجہ سے کر رہا تھا. تو اخیر میں کیا ہوا, اخیر میں اس کی کوئی برائی ایسی سامنے آ گئی کہ اچھا اس کے رخ بدل گیا اور راستہ بدل گیا. ابلیس کی مثال واضح ہے. ہاں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں میں ایسی اچھی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ان العبد لیعمل بعمل اہل النار. بعض وہ بندے ہوتے ہیں جو دوزخی والے اعمال کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک ذرا جتنا فاصلہ, ڈیڑھ فٹ جتنا فاصلہ رہ گیا, یعنی بس روح نکلی اور دوزخ میں گیا اس لیے کہ اس نے کوئی جنتی والے اعمال ہی نہیں کیے. لیکن فیسبق علیہ الکتاب, اس پر جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور جنتیوں والے اعمال کرتا ہے, روح نکلتی ہے, جنت میں پہنچ جاتا ہے. مسئلہ تقدیر کا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کبھی ایسا کوئی رذیلہ, ایسی کوئی برائی مخفی ہوتی ہے جس کا ظہور اخیری وقت پر ہوتا ہے, اور اخیر میں جا کر انسان اس سے مطمئن ہو کر بیٹھ گیا تھا, لیکن اخیر میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو غلط تھا اور غلط راستے پر چلا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اگر کوئی اچھی حالت انسان میں آتی ہے اچھے ماحول کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی توفیق, من جانب اللہ توفیق, جو بھی ہوتا ہے, تو اس پر انسان اللہ کا شکر تو ادا کرے لیکن مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے. اطمینان کے وقت کا وقت وہ ہوگا جب روح نکل جائے, اس کے بعد اطمینان ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے, اب اطمینان کا وقت آ گیا. جیسے مشہور امام احمد بن حنبل کا واقعہ کئی مرتبہ ذکر آیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اخیری وقت آیا, ان سے کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ابھی نہیں, کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے ابھی نہیں. تعجب ہوا کہ اتنے بڑے امام, اتنے بڑے اپنے وقت کے, اور کلمے کی تلقین پہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں. لیکن چونکہ ایک بے ہوشی جیسی کیفیت تھی, جب ذرا اس کے بعد ہوش آیا تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ کیا بات ہے, ہم کہہ کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں. فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نہیں کہہ رہا تھا, شیطان میرے سامنے آیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا احمد تم میرے جال سے پھنسنے والے تھے, تم میرے جال سے میں نہیں پھنس سکے اور تم مجھ سے بچ گئے, تم مجھ سے بچ گئے اور میرے شکار میں نہیں آ سکے. تو امام احمد فرماتے ہیں میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں, ابھی تک مجھے اپنے آپ پر اطمینان نہیں تھا, ابھی بھی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے, کہیں ابھی بھی مجھے اگر اپنے علم پر اور اپنے آپ پر اعتماد ہو گیا تو کہیں مجھے دھوکہ دے دے گا, اس لیے میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں. یہ تو آخری وقت ہے اتنے بڑے امام کا. تو اطمینان تو دنیا میں نہیں, لیکن اتنا ہے کہ انسان کو کوئی اچھی حالت پیش آئے تو شکر ادا کرنا وہ الگ ہے. تو شکر الگ ہے, اطمینان الگ ہے, اس میں کبھی انسان مغالطے میں نہ پڑ جائے. ایک اور چیز جو بہت سے گھروں میں پیش آ رہی ہے, بعض لوگ تذکرہ کر بھی دیتے ہیں, بعض نہیں تذکرہ کرتے ہیں, اور یہ آج کل کے لحاظ سے فتنوں کے دور کے لحاظ سے ایک عجیب قسم کا فتنہ ہے. ہم عام طور سے فتنہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی باہر برا ماحول پیش آ گیا یا کوئی بری چیز پیش آ گئی یا کوئی اس طرح مسلمانوں کے ساتھ مشکل حالات آ گئے. بعض چیزوں کو ہم فتنہ نہیں سمجھتے اور یہ بعض شیطانی حملے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ شیطانی حملہ ہے. انسان اس کو ظاہری اسباب سمجھ کر اس طریقے سے اس کا علاج کرتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ہم ان تعلیمات کا اگر اہتمام کر لیں تو بہت سے ہم اس طرح کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ آیت الکرسی کا اہتمام. گھر میں انسان روزانہ اگر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتا ہے, آخری دو آیتیں جو ہیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے. آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو شیطان وہاں سے دور ہٹتا ہے. تو گھروں میں ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ والا جو عمل ہے آیت الکرسی والا عمل جو اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے, اس عمل کا بھی اگر اہتمام کر لیا جائے, اگرچہ اس طریقے سے حدیث سے ثابت نہیں لیکن ماخوذ احادیثی سے ہے کہ تین مرتبہ درود شریف, تین مرتبہ سورہ فاتحہ, تین مرتبہ آیت الکرسی, تین مرتبہ سورہ فلق, تین مرتبہ سورہ ناس اور تین مرتبہ درود شریف, یہ آیت الکرسی والا عمل کہلاتا ہے. لیکن اس میں یہی ترتیب سے چھ چیزیں آتی ہیں, درود شریف, فاتحہ اور آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس اور درود شریف. بہت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے شیطانی اثرات اور بلکہ یہ جو بھی نظر نہ آنے والے اثرات ہوتے ہیں ان سے حفاظت رہتی ہے. اور یہ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, یہ جو فتنہ, یہ شیطانی حملے ہیں جو انسان کے دماغ پر ہوتے ہیں. جب انسان آیت الکرسی سے, تعوذ سے, ان چیزوں سے دور رہتا ہے تو بسا اوقات شیطانی حملے اس طرح عجیب عجیب وساوس, عجیب عجیب خیالات, کبھی دین کے بارے میں ہوں گے, کبھی کسی خاندان کے فرد کے بارے میں ہوں گے. اور اسی کا ایک حصہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے اور نااتفاقی, یہ بھی بہت سی مرتبہ اسی شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتی ہے. اور حدیث سے ثابت ہے, شیطان ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور وہاں سے اپنی وہاں سے جماعتیں روانہ کرتا ہے. اچھا جاؤ, دیکھو تمہیں اس علاقے میں جانا ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے, تمہیں یہاں جانا ہے, دیکھو کیا اچھا کام کر کے لا سکتے ہو. وہ لوگ جاتے ہیں مختلف علاقوں میں اور جا کر پھر واپس آنے کے بعد اپنے حالات بیان کرتے ہیں اور کارگزاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, اچھا کوئی بڑا کام نہیں کیا, میں نے یہ کیا, اچھا کوئی بڑا کام نہیں کیا. ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلانے کے ساتھ اتنا اس کو دل میں غلط خیالات ڈالے اور وساوس ڈالے, یہاں تک کہ میں نے میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شیطان کو تو ابلیس بہت قریب بلاتا ہے, اس سے گلے لگاتا ہے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ابلیس کو یہ کام پسند ہے, شیاطین کو یہ کام پسند ہے, تو ظاہر ہے اس کے لیے انعام حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہوں گے. انسان دنیا میں انعام حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہی ہے, کوئی اچھا مقصد حاصل کرنے کے لیے, جو انسان کے ذہن میں اچھا اور بڑا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو ظاہر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شیاطین اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے اور اپنے بڑے کے پاس اچھا بننے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہوں گے. تو بہرحال اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ گھروں میں آیت الکرسی کا, معوذتین کا, سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں ان کا, ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس طرح کے خیالات بھی آئیں تو تعوذ, رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون, جو قرآن کی آیت ہے وہ پڑھ لے, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اس لیے کہ یہ چیزیں بڑھتے 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 انسان میں تفریق تک نوبت آ جاتی ہے اور بہت سے گھروں میں آ چکی ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہیں ہمارے گھروں میں یہ حملے نہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے اور انسان اس کو یہ سوچ نہیں, اس نے اس طرح کہا تھا اس لیے ہوا, اور یہ کہتے اس نے اس طرح کہا تھا اس لیے ہوا. اصل کے لحاظ سے بات کوئی بڑی نہیں تھی, ساتھ ساتھ میں وہ شیطان اپنا کام کر رہا تھا. ایسے موقع پر بہرحال تعوذ کا, آیت الکرسی کا اور حفاظت والی دعاؤں کا, ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی بھی ضرورت ہے. ظاہر ہے اسباب اپنی جگہ, لیکن ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ بہت اہم ہے کہ ابلیس کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے, بڑی وقعت ہے, اور ایسے شیاطین کو اپنے قریب کرتا ہے. یہ تو حدیث سے ثابت ہے, صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. ایک اور بات یہ جو ہر مہینے کی مجلس میں کچھ نہ کچھ کسی درجے میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، لیکن بس وہ ایک مختصر اعلان کے طور پر ہوتا ہے، کہ شاید ہم میں سے بہت سو نے یہ بات دیکھی ہوگی اور محسوس کی ہوگی کہ بات تو انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، بات کرنا، باتیں کرنا، خیر خیریت معلوم کرنا، یہ سب چیز تو ٹھیک ہے، ہماری ایک آپس میں رہنے کے لحاظ سے ایک ایک ضرورت کی چیز سمجھی جاتی ہے، اور اس میں اور اچھائی بھی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. سب سے زیادہ باتیں کرنے میں مزہ کس وقت آتا ہوگا؟ جب نماز ختم ہوئی، سنتیں نہیں پڑھیں اس سے پہلے، شاید بہت سو کا تجربہ ہوگا. مقصد کسی کو، مقصد بات سمجھانا ہے کہ ٹھیک ہے، باتیں کرنے کے لیے پوری بلڈنگ ہے. یہ میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں تو عام میں صرف یہاں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جگہ خالی ہے، باہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، لیکن اور سنتیں پڑھنے کے بعد گھنٹے پڑے ہوئے ہیں باتیں کرنے کے لیے، لیکن فرض پڑھنے کے بعد سنت پڑھنے سے پہلے بات کرنے میں جو مزہ ہے وہ بعد میں مزہ نہیں آئے گا. یا بس، یا اب شاید کوئی مانے گا نہیں کہ مزہ آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن کرتے ہیں. اس میں بعض بسا وقت مجبوری بھی ہوتی ہے کہ مثلاً آپ کو کسی کو جانا ہے، جاتے ہو، کسی نے روک لیا، تو دونوں کا قصور نہیں ہوگا، کسی ایک کا قصور ہوگا، لیکن بہرحال ہوتا ہے. اور فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ فرض کے بعد، فرض اور سنت کے درمیان انسان اگر دنیاوی بات کرتا ہے تو اس کا سنت پڑھنے کا اجر جو ہے وہ سنت کے اجر میں کم از کم درجہ یہ کہ کمی آ جاتی ہے. بعض فرماتے ہیں کہ وہ سنت سنت ہی نہیں رہتی، اب تو نفل بن جاتی ہے. بہرحال فضیلت میں کمی آ جاتی ہے. یہ تو کم از کم درجہ ہے فرض اور سنت کے درمیان بات کرنے کا. اس لیے ہمارے لحاظ سے تو سب سے عافیت اسی میں ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد انسان تھوڑا سا آگے پیچھے بغیر ادھر ادھر دیکھے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی پھر بات کرنے لگ جائے، اس کے بھیا ہمیں نفس کا تقاضا پیدا ہو جائے کہ ہم رک نہ سکیں، چفلانے سے میں نے بہت عرصے کے بعد دیکھا، جا کر ملاقات کر لوں، بات کر لوں. تو بجائے اس کے کہ ہم اس غلطی میں مبتلا ہوں، اس سے پہلے انسان یہ کہ اچھا سنتیں تو پڑھ ہی لیں، فارغ ہو جائے، تاکہ وہ فضیلت میں کمی نہ آ جائے، ہماری فضیلت میں کمی نہ آ جائے. اور یہ تو کم از کم درجہ ہے کہ فضیلت میں کمی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ماحول بن جاتا ہے کہ لوگ سنت نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم نے باتیں شروع کر دی، اور ہمیں تو یہ تھا کہ اچھا صرف ہم دونوں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں دیکھ کر اچھا دو اور شروع کر دیا، اوروں نے شروع کر دیا. ایک باتوں کا ماحول بن جاتا ہے، جہاں عبادت کا ماحول تھا ہم نے اس کو ختم کرنے میں ہم کم از کم حصہ لینے والے بن گئے، کہ عبادت کے ماحول سے ہم نے باتوں والا ماحول بنا دیا، ماحول خراب ہوتا ہے. جو نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں ان میں بھی رکاوٹ، ان کو بھی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، اچھا یہ ابھی مجمع لگا ہوا ہے تو بات کرنی ہے تو ابھی اچھا موقع ہے بات کرنے کا، ورنہ میں اپنی بات نہیں کر سکوں گا. یہ انسان کو بھی دل میں تقاضا ہوتا ہے کہ اچھا میں نفل پڑھوں، سب باتیں کر رہے ہیں، میں بھی شامل ہو جاؤں. الا ہے کہ آپ نے عادت کر لی تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ایک ماحول بنتا ہے اس میں. تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ فضیلت میں کمی تو آ ہی جاتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے. اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تکلیف کا ذریعہ بھی بنے گا، ایزا تکلیف کا ذریعہ بنے گا. اذان کا وقت ہے، اس وقت باتیں کرنا ایک عام سی چیز ہے، یہ صرف یہاں کی نہیں، میں بس ایک عام بات کر رہا ہوں. اذان ہو رہی ہے، باتیں کرنا ایک عام سی چیز ہے، حالانکہ قرآن کریم میں یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ. اس لیے کہ جب اذان ہوگی تو آہستہ تو بات نہیں کر سکتے، زور سے بات کرنی پڑے گی، اس لیے کہ مؤذن کی آواز بلند ہے تو ہمیں بھی بلند آواز سے بات کرنی پڑے گی سامنے والے کو بات پہنچانے کے لیے. تو کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور لوگ زور سے باتیں کر رہے ہیں جیسے کہیں مارکیٹ لگی ہوئی ہو. بڑی جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے جہاں مجمع بڑا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ کہیں ہم یہ اذان، ایک تو یہ کہ وہ اذان کی جو جواب دینے کی، سننے کی اور جواب دینے کی فضیلت ہے، اس سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر یہی ہے کہ وہی کفار والا طریقہ کہیں نہ ہو جائے کہ انہوں نے کہا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن، دیکھو قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن سنتے وقت شور کرنا تاکہ تمہاری آواز زیادہ ہو اور ان کی آواز کم ہو جائے، اور بات کرتے وقت ہمیں یہی کرنا پڑتا ہے، زور سے بات کریں تاکہ اذان کی آواز سامنے والے کو نہ آئے اور میری آواز آ جائے، وہی کرنا پڑے گا. تو کہیں ہم اس میں شامل نہ ہو جائیں. ومن اعرض عن ذکری، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور ہم اس سے بالکل بے توجہ ہی، ہم اس کو سننا بھی نہیں اس سے کہ ہم اپنی بات کرنی ہے. بہرحال یہ مختلف چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان بے توجہ ہی ہو جاتی ہے ان چیزوں سے، اس لیے میرا خیال تھا کہ ان چیزوں پر کم از کم توجہ ہماری آ جائے کہ یہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، बात करना उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उसका मौका देखा जाए। कोई नमाज़ पढ़ रहा उसके पास खड़े होकर बात ना करे, अच्छा ठीक है किसी को बात करनी तो हम पीछे जाके बात कर लेते हैं ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो, हम किसी को नमाज से रोकने का ज़रिया ना बन जाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा इस वक्त हमारी वजह से यहाँ नमाज के माहौल के बजाय बातों का माहौल बन जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक इस्लामी तालीमात में ये सब चीज़ों का ख्याल रखने की हमें तालीमात दी जाती हैं। एक और बात के लिबास के सिलसिले में कि कभी कभी, हालांकि अक्सरियत तो इससे वाकिफ़ हैं और अक्सर का अमल है, मुझे याद है पढ़ने के दौर में मेरी भी आदत थी इधर नीचे लटक रही तवज्जो नहीं देता था। कभी कभी कोई उस्ताद तंबी कर देते थे, उठा लिया फिर चली गई नीचे, जैसे काम आदत होती है बच्चों में। एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं किसी को देखता हूँ ना उसकी इज़ार नीचे, मुझे तकलीफ़ होती है देखकर। मैंने सोचा पता नहीं मेरी इज़ार नीचे होगी उनको तकलीफ़ होती है, लेकिन बहरहाल होती होगी। और बिल्कुल वही बात कि अब किसी को अगर देखते हैं तो वाकई ऐसा होता है कि बेचारे ने क्यों इज़ार नीचे रखी हुई है, उसको ऊपर उठा लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये तो खैर अपनी मतलब इल्मी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अहादीस के लिहाज से देखें तो उसकी बड़ी अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मा असफल मिनल काबैन मिनल इज़ार फ़िन्नार, इज़ार का हिस्सा टखनों से नीचे गया तो वह हिस्सा दोज़ख़ में चलेगा। ये सख्त वाइद है। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, इज़ार नीचे जा रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ वज़ू करके आओ फिर नमाज़ पढ़ो, जाकर वज़ू करके आओ फिर नमाज़ पढ़ो। किसी सहाबे ने पूछा या रसूल अल्लाह कि आपने नमाज़ दोहराने का, उनको वज़ू करने का और नमाज़ दोहराने का कहा? इसलिए कि वो इज़ार नीचे रख कर नमाज़ पढ़ रहा था, और अल्लाह ताला तो ऐसे शख्स की नमाज़ पर तवज्जो ही नहीं फरमाते जो इज़ार लटका कर नमाज़ पढ़ता है। बहरहाल यह एक ऐसी चीज़ है कि तवज्जो न होने की वजह से इंसान इसमें मुब्तला हो जाता है, या अहादीस का इल्म न होने की वजह से। तो इस चीज़ का भी एहतमाम करने की ज़रूरत है कि हमारे लिबास में वो टखनों तक कपड़ा हो, वहाँ तक तो ठीक है। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद था कि घुटने और टखनों के दरमियान, जिसको निस्फ साक कहा जाता है, तकरीबन वहाँ तक हो, जो कि आमतौर पर खुद यानी ज़ाहिर है कि हम लोगों का उस पर अमल न होने के बराबर ही है, बहुत ही कम अमल होता है। लेकिन जायज़ हद जो है वो बस टखनों तक है, उससे नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टखनों तक, टखनों पर इज़ार नहीं लगनी चाहिए, शलवार का इज़ार का कोई या कपड़े का कोई हिस्सा टखनों से टखनों तक नहीं जाना चाहिए, टखनों से नीचे न जाए, उस वक्त उसके ऊपर तक हो तो ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक और बात यह कि जो भी हजरात जहाँ पर भी काम करते हैं, ज़ाहिर है हर एक के कोई ना कोई जॉब होती है, कोई ना कोई उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, क्योंकि ये इस्लामी तालीमात में हमें और इन मजालिस के साथ हमें इन चीज़ों को हर हालत को देखना है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। ये भी देखना है कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो बयान किया गया है कि जहां वो मदियन गए और वहां पर उन्होंने जब पानी पिलाया तो जो भी मदियन में जो भी बुज़ुर्ग थे, शेब अलैहिस्सलाम थे मशहूर कौल के मुआफ़िक, या कोई और थे जो भी उनकी औलाद में से कोई थे, तो जो भी थे वो मदियन में जिन बुज़ुर्ग के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे, उनकी बेटी ने जब तआरुफ़ कराया कि ये कोई अजनबी आदमी आया हुआ है, उन्होंने पानी पिलाया, आप ऐसा करें कि इनको मजदूर रख लें हमारी बकरियां चराने के लिए, इन खैरा मन इस्तअजरतल क़वीयुल अमीन। यहाँ पर अगर हम देखें मुफस्सिरीन ने बड़ी तफसीलात की हैं कि उस बेटी ने कितनी अहम बात की जिसको कुरान ने बयान किया, और एक शख्स जिसको काम पर रखना हो उसके लिए बेहतरीन सिफ़ात ये दो सिफ़ात हैं जो उन्होंने बयान की हैं, अल-क़वी अल-अमीन, के वो शख्स जिसको जिसे काम करने की कुव्वत हो, सलाहियत हो, और सिर्फ कुव्वत और सलाहियत काफ़ी नहीं है, अमानतदार भी हो। ये तो सिर्फ कुरान की बुनियाद पर मैं बता रहा था। हमें अपने अपने कामों पर यह नज़र रखनी है कि हम किसी जगह अगर काम करते हैं, किसी कंपनी में किसी जगह की मुलाजमत है, तो हमारे ज़िम्मे कितने घंटे हैं जो हमारे ज़िम्मे काम करने के हैं, और उन घंटों में चूँकि आजकल फ़ोन का सिस्टम बहुत अजीब हो गया है कि हम काम पर बैठे हुए हैं लेकिन अब फ़ोन पर अपना काम कर रहे हैं, और उस वक्त हम पैसे ले रहे हैं। ये देखना है कि कहीं हमारी आमदनी में वो हराम आमदनी तो शामिल नहीं हो रही है, इसलिए कि उस चीज़ का इबादत पर बहुत असर पड़ेगा, हमारे ज़िक्र व अज़कार ज़ाया होंगे, हमारी इबादत और नफ़िल इबादत ज़ाया होंगी। अगर तौफीक मिल गई करने की तो उसके वो अनवार व बरकात हासिल नहीं होंगे, इसलिए कि जो आमदनी आ रही है उसमें हुरमत शामिल हो रही है। यह अहम चीज़ है, इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। हाँ ठीक है कि जिनकी तरफ से हम काम कर रहे हैं अगर उनकी तरफ से इतनी रियायत है कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत आप देख लें, एक घंटे तक आप या आधे घंटे तक, 8 घंटे में से इतने घंटे या 6 घंटे में से इतनी देर, जितनी वहाँ से रियायत मिली इतनी तो ठीक है, लेकिन चुप कर कि नहीं उनको पता ना चल जाए और मुझे अपने वक्त पे फुलाने के उसके वक्त में ये काम करना है और अपने ज़ाती काम है और उनको बताया भी नहीं और उसके वक्त उस वक्त की हम तनख्वाह ले रहे हैं, तो इबारा इस चीज़ का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसलिए कि इस चीज़ का हम इतनी बार बार मुजाकरे करते रहते हैं लेकिन ये हमारे इबादत के वो अनवार और बरकत हासिल नहीं होंगे अगर हमारे आमदनी में इस तरह की हुरमत वाली चीज़ें शामिल हो जाएंगी। ये एक अहम चीज़ है और आम तौर पर उस पर तवज्जो नहीं होती। तो बहरहाल इसको भी चाहे महीने के आखिर में या पहले से ही बता दिया जाए कि अच्छा मेरा इस तरह होता है, मेरा फलाना काम होता है, इस वक्त पे इतना काम होता है, तो मेरे वक्त में से इतनी कमी हो जाएगी। अब वो अगर चाहें पूरा दें, चाहे उसको काटें, लेकिन कम से कम हराम तो हमारे उसमें शामिल ना हो जाए। ये एक अहम चीज़ है, इसलिए कि उसके असरात हमारी हर चीज़ पर पूरी ज़िंदगी पर पड़ेंगे। और खैर वक्त अब ख़त्म हो गया कि हालात के लिहाज से और उसकी अहमियत बढ़ जाती है कि हमें अपने आप को भी और हमारे ख़ानदान के अफराद, हमारे औलाद को नेक माहौल देने की ज़रूरत है। जहाँ भी घर में अफराद हैं जो हजरात यहाँ आते हैं, लेकिन औलाद बच्चे क्या वो किसी आलिम से, किसी मस्जिद के इमाम से, किसी से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, ताल्लुक़ है, इसका बहुत ज़्यादा अहतमाम करने की ज़रूरत है कि हमारी औलाद, हमारे मुतालिकीन, हमारे छोटे बड़े किसी न किसी से, कोई ना कोई यानी उलमा में से, सुलहा में से किसी से कोई ना कोई जोड़ का सिलसिला हो कि एक माहौल बने। और कभी कोई वक्त ज़रूरत पेश आती है, कभी कुछ बताने की, कभी मसले की ज़रूरत पेश आती है, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी अब जो है, जो जिस उम्र को पहुँचे हैं, आगे जाकर अगर वो औलाद अगर किसी से नेक और सुलहा से और उलमा से जुड़े नहीं हैं, तो ज़ाहिर है कि आगे ये सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। आगे उनको अगर कभी ज़रूरत पेश आती है, नहीं नहीं हमारा तो किसी आलिम से कोई ताल्लुक़ नहीं, मसला किससे पूछें, तो अच्छा कोई वैसे ही मिल गए, उनसे मालूम कर लिया, गूगल से मालूम कर लिया और उस पर अमल कर लिया। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, एक तो नेक माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हजरत ने हमारे लिए एक ये बेहतरीन मजालिस का निज़ाम कायम किया, वो हम सब के लिए, यानी ये बातें तो खैर एक जाहिर चीज़ है, असल सिर्फ ये जमा हो जाना, अल्लाह ताला के नेक बंदों का इखलास के साथ यहाँ जमा हो जाना, यही हमारे लिए इंतहाई खैर का ज़रिया है। एक दीन के साथ इबादत और अमाल के साथ एक ताल्लुक़ में क़ुव्वत पैदा हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर आने वाला शख्स अल्हम्दुलिल्लाह यह सब महसूस करता है। ये बरकत है हमारे बड़ों की। बहरहाल तो ये माहौल हम खुद महसूस करते हैं, इस तरह का माहौल हमें घर में भी कायम करने की ज़रूरत है। घर में किसी दर्जे में तालीम का कोई सिलसिला हो, घर में जो बच्चे जा सकते हैं किसी जगह, किसी से मिल सकते हैं, उनको उनके साथ जोड़ा जाए, उलमा के साथ, सुलहा के साथ उनका ताल्लुक़ कायम किया जाए, ये घर के अफराद की ज़िम्मेदारी है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दौर में इसकी बड़ा अहतमाम था। मर्द आते थे मस्जिद में, वहाँ पर तो माइक सिस्टम वगैरह नहीं था जैसे अब वो घरों में सुन लेते हैं, तो मर्द हजरात मस्जिद आते थे, बहुत सी मरतबा औरतें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के लिए आती थीं, और वो मर्द हजरात घर जाकर फिर घर में वो बातें पहुंचाते थे, और फिर घरों में औरतों के मुजाकरे होते थे, फिर औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी तकाजा फरमाती थीं कि या रसूलल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे लिए भी कुछ वक्त रखें। औरतों ने तकाजा किया था कि या रसूलल्लाह मर्द तो आपकी बातें सुनते हैं, हमारे लिए अलहदा से कोई मजलिस कायम करें कि आप हमारे दरमियान वाज़ फरमाया करें। ठीक है, वक्त तय हो गया, दिन तय हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से वाज़ फरमाया करते थे। तो बहरहाल ये माहौल जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिया है, और इसमें ज़ाहिर है जिन्होंने ये कायम किया हमारे लिए वो तो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बड़ी नेमत रखी है कि ये इस माहौल को अल्लाह ताला ने अब भी कायम रखा है और हम इसमें जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला इस माहौल से हमें पूरी तरह फ़ायदा उठाने की भी तौफीक अता फरमाए, इसके मुनाफे को अल्लाह ताला खूब हमारे ज़िंदगी में रासिख फरमाए, और आमाल सालिहा के साथ हमें जोड़े रखे, और सुलहा के साथ अल्लाह ताला हम सबको शामिल फरमा लें। लेकिन हमें यह सिलसिला आगे भी हमारे घरों में, हमारे औलाद में, हमारे ख़ानदान वालों में ये मज़ीद फैलाने की ज़रूरत है। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।